حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا آپ طائف تشریف لے گئے, طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بیوی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا, ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے, آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے, کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا, یہ دونوں مکے کے بڑے قافلوں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام, تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں, انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا, قوم کا, کچھ روایات کا, عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں, پانی ہے, لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے, لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں. قریش میں, عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا, آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں, ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. وہ انگور لایا, پانی لایا, حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا, اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے, اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا, وہ انگور سامنے رکھا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام, اس کا نام تھا عداس, فتحیر حیران ہو, کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو مکے کے قریش والے, کفار قریش, رسائے قریش, وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم, یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے. یہ تو قریش کے سردار ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن پڑھیں؟ تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا, تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا من نینوا, یا رسول اللہ میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف, اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فی یونس ابن متی, جس میں حضرت یونس ابن متی تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متی کو؟ آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں, انہ اخی و انہ نبی من انبیاء اللہ, وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور جو بات یونس ابن متی کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں. اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں, ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. پا ہم قبل راس رسول اللہ, عداس تو جی بس گر پڑا, حضور کے ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے, حضور کو چوم رہا ہے, اور عتبہ شیبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دے, ہمارا تو غلام بھی گیا. واپس آیا غلام, انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں, لیکن واللہ انہ رسول, یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا, جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں, تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں, میرا یقین ہے. انہوں نے کہا نہیں چھوڑو چھوڑو, بس تم ایسی بات میں نہ پڑھو, تم پھر نہ جانا ان کے پاس. اور چونکہ نوکر تھا, ملازم تھا, اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے, پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے, کیف ادخل مکہ, کیسے مکے میں داخل ہوں؟ مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی, باہر کوئی ساتھی ملیں گے, باہر کوئی نصرت ملے گی, لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا. اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر, کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو, اس کا نام تھا اخنس ابن شریق. اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریق تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو, کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ, نہ آؤ, مانو نہ مانو, لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا, میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ؟ خود نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے, میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا, میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا, کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا, کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ, یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے, اور ویسے بھی بڑا حلم والا, حوصلے والا, بڑا نرم دل آدمی تھا, کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل, تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو, جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے, معاملہ سہل ہی رہے گا, سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر بے جوار کب مکہ, تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا لا یا رسول, میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان, اور اسی اثناء اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ عالم, یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا پہ سلام کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے. وَأَرْسَلَ مَعِي مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَمَّى مَلَكُ الْجِبَالِ, اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال, پہاڑوں کا فرشتہ ہے, کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئَكَ السَّلَامُ, تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں, اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبک الاخشبین علی اہل الطائف, وہ جو پہاڑ ہے نا اخشبین, ایک ادھر اور ایک ادھر, اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے. یعنی ایک طرف یہ سختی ہے, ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے, لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں, وہ جانتے نہیں, وہ جاہل ہیں, وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے, ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے, پر میں اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے, میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا؟ فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی نسل سے, ان کی اولادوں سے, ان کی پشت سے اللہ کو ہی مسلمان پیدا کر. اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے, ابو سفیان اسلام لائے, ابو جہل کا بیٹا اکرما بطل من نبتال الاسلام بنا, ولید ابن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمن بنا, بالکل عین حضور کی وہ تمنا, وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح, ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکا. دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں, کمزور ہیں. آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام 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 اسلام, کیا بلا ان کو کھا گئی؟ ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے, ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے, جب یہ جاگ گیا نا, اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں, بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے, لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے, یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں, لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا, پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا, پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگا رہے ہیں نا, اور کیا کر, پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے, یہ تو اس وقت, آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا, جنہوں نے کیا کہا کہ اِنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ,
فمیستویل آنا یجد لہو شہاب الرسدا, کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے, لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں. وہ شہاب رسد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں نہیں تارا ٹوٹا. تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے, دیکھیں نا جی رات دن, یعنی کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو, ہمارا جہاز گر گیا, وہ بدبخت ہو جہاز تمہارا گر گیا, ہم نے کہا نہیں یہ نہیں چلو دعا, پھونک نہیں ماری ہوگی نا, کھڑے ہو کے دعا کی کنوتے ناظرہ پڑی ہو, بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے, تم 25 مارو گے خدا اس سے زیادہ تمہارے بات ہے, گنتے جاؤ. ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا تھا کہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے, ہمارا تو اب بھی ایمان, ہمارا تو عقیدہ ہے اسلام آئے گا ابھرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے, آپ کا ہندو چیخ پڑا, او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے, تو اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے, کہتے پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے, اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتا ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر, وہ پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں, یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا. آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے, صلاح الدین بھولا ہوا ہے, مغیرہ بھولا ہوا ہے, آج تک کفر کو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں. ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا, ہماری قوم کے پاس سائنائیڈ ایک زہر ہوتی ہے, وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا, جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا, اتنی خطرناک وہ زہر ہے. خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا, کھانا نہ کھانا, کہیں دشمن زہر نہ ملا دے. تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے, تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی, اس نے کہا دیکھ یہ ہو, اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے, انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو, اس کو تو زبان لگ جائے تو بس دندہ بھر جائے, تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے, انہوں نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, کہا ڈالو تو صحیح, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور سامنے گلاس پی گیا, وہ حقا بکا دیکھ رہا, اب گرا, انہوں نے کہا کیا گرا, انہوں نے کہا تمہیں کچھ ہی نہیں ہونا, کہ اب کیا مطلب, جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے, اس نے مجھے, تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی, یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے. کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون, میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے, یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں, یہ جانتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا, اس نے بھی انکار کیا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متہ ابن عدی کو پیغام بھیجا, انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو. آخر متہ ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل فی جوار, چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں, میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ بالکل تشریف لائیں, اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر. حضور نے خبر دی, مطلب نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو, 6 بیٹے تھے اس کے, حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو, تیار ہو جاؤ. اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے, حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے, جا تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے مطلب ابن عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں اور قریش کھڑے ہیں, یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا خبردار. ابو سفیان دوڑا, اس نے کہا مطلب یہ کیا ہو, کیا تم بھی مسلمان ہو گئے کہ نبی کے پیچھے چلو؟ سے کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا, لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری, اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں, لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے, اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے. انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے, کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے, لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معارضہ نہ کریں. اسی اثنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, کوئی صحابہ حبشے میں ہیں, کوئی صحابہ مستضعفین ہیں, کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں. اللہ پاک نے خبر دی کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں, آپ ذرا آگے آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
اللہ کے نبی نواز پڑھے اور جن آئے اتنی جنات آئے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیب ہیں ان کے جن میں, ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رک گیا ہے. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ہمیں تو پتہ کوئی نہیں, پہلے ہم باتیں سنتے تھے, ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے لیکن سب پہرے لگ گئے, ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے. لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں. حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی محمد مصطفیٰ لا تحزن, غم نہ کریں فکر نہ کریں, اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے, میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود ہے. اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا, ہم اور قوم بھیج دیں. اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے, اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے, پریشانیوں میں گزر رہا ہے, تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے, اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے. اور اللہ کی تقدیر نے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے, جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو آپ طائف تشریف لے گئے, طائف والوں نے بھی استقبال کے بجائے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو زخمی کیا. صفحاء طائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسے, آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے. اسی عالم میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس سرزمین حرم مکہ مکرمہ کو لوٹے تو آپ کے لیے یہ دن جو تھے بڑے شدید ہموم اور غموم کے دن تھے. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پریشانیوں کا اور دکھوں کا عالم تھا، عام الحزن تھا، معاونین وفات کر گئے، مساعدین کے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ کے نبی اللہ کی دعوت کے لیے ہر وقت بے چین ہیں، تو اللہ کی قدرت اپنے فیصلے فرما رہی تھی کہ اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ اپنے نبی کے لیے اسراء اور معراج، تاکہ ایک تو حضور کی شان میں اور زیادہ بلندی ہو، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان قلب حاصل ہو، اور آپ کے غموں کا بداوا ہو، اور پورے عالم پر یہ چیزیں جو ہیں جب آشکارا ہوں گی تو پھر انہیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا، اور ساتھ ایک گنا تسلی تھی کہ میرا مدنی صرف مکہ اور طائف سے آپ گھبرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم تو پوری دنیا کو آسمانوں کو بھی آپ کے مسخر کرنے والے ہیں، یہ تو چھوٹے سے شہر ہے، تو اللہ کی تقدیر نے آپ کے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں انڈو پاک میں لفظ معراج ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو ہے اس کے دو حصے، ایک حصہ جو ہے وہ اسراء ہے اور ایک حصہ مبارک جو ہے وہ معراج ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر، اور خاص طور پر وہ سیر جو رات کے کسی حصے میں کی جائے اس کو کہتے ہیں اسراء، کیونکہ عرب میں محاورات عرب میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ سیر کا لفظ تو سیر ہے، لیکن جب عربی میں اسراء کا لفظ سیر کے معنی میں، معنی یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں یا رات کے کسی حصے میں جو سفر کیا جائے اس پر سیر کا اطلاق ہو۔ اسی طرح پورے قرآن مقدس میں آپ نظر ڈالیں گے تو جہاں جہاں آپ کو لفظ اسراء ملے گا، جیسے یہاں پر میں اسرا بعبده لیلا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو وصری باہلک، کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل پڑے۔ تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ معراج ہے اس کے دو حصے، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک حصے کا نام ہے معراج۔ اسراء کا معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک، یعنی مکہ سے شام تک بیت المقدس تک، یہ اسراء، پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا یہ معراج ہے۔ اسراء سیر سے ہے اور معراج جو ہے وہ عروج سے، عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج۔ ایک بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیں، دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر، یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ جب اس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گروہ ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو برا نہیں کہنا، تو اس لیے یاد رکھیں کہ معراج میں اور اسراء میں بھی دو قول۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء معراج سب حق ہے، لیکن ہے یہ خواب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب، یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں، بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا اور یہاں۔ ایک دوسرے علماء کرام صحابہ عزام سلف صالحین کا یہ قول ہے, وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے, اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اسراء بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا, یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے, قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے ہیں, اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے. تو لفظ ہے رویا, رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ, قرآن میں لفظ رویا ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رائیتو احد عشر کوکباً والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے, رویا سے مراد خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا, کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے. اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں, اور اس وقت آپ نے اپنے بیٹے, بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا, بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عقل نہیں دیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, مسجد ہے, ہم خاموش رہ لیں اور باتوں کا شوق ہے, سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہیں, کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا قرآن, انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا, ابا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا. اب اس کی تعبیر تمہاری رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں, تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں. بہرحال میرا خواب, تو وہاں بھی لفظ رویا ہے, ارا ہے, جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تو مانا خواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا الذی ارینا, یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے, یہ رویا ہے, حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ, اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا, یعنی حضور بستر پہ موجود تھے. وہ کہتے کہ جب بی بی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشریف لے گئے, وہ خواب تھا, خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے. کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب الوحی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی جلیل ہیں، کاتب الوحی ہیں، اور پھر حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. بہرحال یہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے، آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری سیریں کرائی ہیں، لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں بھیجا. تو ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی دلائل. اور جو صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد کیا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا سارا قرآن پڑھ.
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھو، سارے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے جہاں جہاں لفظ عبد آئے، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد المکرمون، اور اسی طرح انی عبد اللہ، اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہ لما قام عبد اللہ، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے. تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسرا بعبده تو بات ختم ہو گئی. یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسرا ہے اور خواب ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بعین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے. اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا بعبدہی لیلن، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب؟ رات میں. تو کہتے ہیں کہ جب خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی، خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے، سوئے میں دیکھے رات کو دیکھے، اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی کی بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی؟ تو یہ دلیل ہے کہ کوئی سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ یا رات میں تھی، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت. دوسری دلیل ان کی یہ. اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، دنیا کا آدمی، خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھ رہا ہوں. یہ تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے، واپس اپنے ملک آ جائے، ادھر چلا جائے، روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں. وہ تو کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور مچائے، دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے. خواب کی بات ہے، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، اس میں مخالفت یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو جب کافر نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی. خواب میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں, مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا, کیسے بیت المقدس پہنچ گئے. خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں, ہم بھی پہنچ سکتے ہیں.